الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. سرور العالم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ درمیانی حصہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ اور آخر کا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ جو عشرہ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں اس وقت, یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. اور رحمت ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں, تو اس کو رحمت کی صفت اپنانی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ کار نہیں. حدیث میں آتا ہے, اور یہ حدیث ایسی ہے کہ پچھلے زمانے کے محدثین سب سے پہلے اپنے طالب علم کو جب حدیث پڑھنے آتا تھا سب سے پہلے یہ حدیث پڑھاتے تھے. وہ حدیث یہ ہے, الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں. الراحمون يرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من في الارض, تم زمین والوں پہ رحم کرو. کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ارحموا من في الارض, زمین پر. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ, ارحموا من في الارض, زمین پر جو کچھ بھی ہے تم اس پہ رحم کرو, چاہے وہ جانور, وہ بھی اس میں شامل ہو گئے, اس من میں وہ بھی شامل ہو گئے. تم زمین والوں پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اور کون نہیں چاہتا کہ اس پہ رحم کیا جائے. قرآن شروع ہوتا ہے رحمت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو شیطان سے پناہ مانگی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو بسم اللہ ہے اس میں دو نام لائے اللہ تعالیٰ اپنے, رحمان اور رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو عام الرحمہ ہو, یعنی جس کی رحمت کائنات میں جو کچھ پیدا ہو چکا اور جو ہوگا اور جو اس وقت موجود ہے سب کو گھیرے ہوئے ہو, ایسی ذات کو رحمان کہتے ہیں. اس کا اطلاق سوائے اللہ کے اور کسی پہ نہیں ہو سکتا. اور رحیم, تام الرحمہ, یعنی جس کی رحمت تام ہو, مکمل ہو. اس کا اطلاق مخلوق پہ بھی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم, حضور کو رؤوف بھی فرمایا, رحیم بھی فرمایا. یعنی جو اپنی رحمت کی پوری صفت جو اللہ نے اس کو دی ہے استعمال کر کے کسی پہ رحم کرتے, تو یہ ممکن ہے. آغاز ہوتا ہے رحمان اور رحیم سے، پھر سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں پھر لائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو جس کی رحمت کائنات کی ہر چیز کو جو پیدا ہو چکی اور جو اس وقت موجود، جو اس وقت جس کو وجود بخشا گیا ہے وہ موجود ہے، وہ اور جو آنے والی چیزیں ہیں سب کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر خود رحمت کو فرض کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ وسعت رحمتی، اور عرش پر یہ لکھوائے گا، یہ جملہ لکھوایا گیا، اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ بازی لے گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں جوڑیوں کی شکل میں پیدا فرمایا، مرد اور عورت کی صورت میں، مذکر اور مؤنث میں پیدا فرمایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت یعنی محبت رکھی، مودت رکھ دی. دو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، غیروں میں رشتہ داروں میں بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کوئی خاص تعارف نہیں ہوتا. ایک رات کے اندر اللہ محبت نصیب فرما دیتے ہیں. کون ہے یہ؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہ مودت یعنی یہ محبت رحمت سے تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں جب بوڑھے ہو گئے. پہلے مودت پھر رحمت، کون ہے یہ؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تو رکھا ہی ہے. تو مخلوق کی صفات میں بھی یہی ہے، اگر مخلوق یعنی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، رحمت کی صفت ہو، رحمت کی صفت ہو تو کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں. رحمت کی صفت ہوگی تو اللہ اس پہ رحم فرمائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت بھی بیان فرمائی، رؤوف رحیم، تو گویا آپ کے اندر بھی رحمت کی صفت تھی. ورحمتی وسعت کل شیء، کتب علی نفسہ الرحمہ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. اے نبی، آپ کے پاس جو ایمان والے آئے، جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے، تو ان کو آپ سلام کیا کیجیے، کہو سلام علیکم، اور ان کو یہ بھی کہا کیجیے تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اپنے اوپر خود ہی رحمت کو فرض کر لیا ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کے، ارے کس طرف یہ بندے جا رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت اس ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، مال وغیرہ جو جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر اللہ کی رحمت ہے، اس کو تو لوٹیں، اللہ کی رحمت سے تو فائدہ اٹھائیں. تو وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان کی یہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں ان سے اللہ کی رحمت بڑھ کر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو سوائے آپ کو رحمت کے اور کوئی چیز بنا کے نہیں بھیجا سوائے رحمت کے، تمام عالموں کے لیے، عالم جن کے لیے، عالم انس کے لیے، عالم حیوانات کے لیے، سب عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. ایک دفعہ جنگ میں قیدی آئے, ان کو باندھا, صحابہ نے باندھا ہوا تھا تو کس کے باندھا گیا تھا, اور چیخ رہے تھے رسیوں کی وجہ سے, کس کے باندھی گئی تھی, فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. کافر قیدیوں پر رحم فرمایا آپ نے, جو لڑنے جو لڑائی کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پکڑے گئے, اور اب تکلیف سے چیخ رہے, فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. پہلے تم بےچارے چیخ رہے, یہ کیا چیز ہے, یہ رحمت کی صفت ہے. اور اس رحمت کی تعلیم دی گئی کہ یہ رحمت مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمارے پاس سے ہمیں اپنے پاس سے رحمت نصیب فرمائیے, رحمت عطا فرمائیے. آپ تو بہت زیادہ بخشش عطا فرمانے والے ہیں. انک انت الوہاب. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں, اللہ کے مملوک ہیں, اللہ ہمارے مالک ہیں, ہم تو اللہ کے مملوک ہیں, غلام ہیں. وانا الیہ راجعون, اور مالک کو حق ہے جیسے چاہے رکھے غلام کو. وانا الیہ راجعون, اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی یہ مصیبت تو وقتی ہے, ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے, نہ ہم رہیں گے نہ یہ مصیبت رہے گی. تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عام رحمتیں بھی ہیں, خاص رحمتیں بھی ہیں. صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ کی عام رحمتیں بھی ہیں, خاص رحمتیں بھی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت پر جو لوگ ہیں وہ یہی ہے, جو مزاج کے خلاف پیش آ جائے کوئی چیز اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. مزاج کے خلاف یہ بھی ہے کہ آدمی کا جی چاہ رہا ہے گناہ کروں, وہ نہیں کر رہا, یہ بھی صبر ہے. کوئی حادثہ پیش آ گیا اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لیا, یہ بھی صبر ہے. اور صبر کے لفظی معنی رک جانے کے ہیں, ڈٹ جانے کے ہیں, اللہ تعالی کی اطاعت پر رکے رہنا, جمے رہنا, یہ بھی صبر ہے. ایسے صابرین کو اللہ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے, ان پر عام رحمتیں بھی ہیں, خاص رحمتیں بھی ہیں. اور آدمی اللہ والا بنتا ہے تقوی سے, گناہ چھوڑ کر تقوی اختیار کر کے اللہ والا بنتا ہے. لیکن تقوی آتا کیسے ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, یہ بھی رحمت سے آتا ہے, یہ بھی رحمت سے آتا ہے. اگر رحمت کی تجلی نہ پڑے تقوی نہیں آ سکتا کسی کے اندر. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول 13 پارے کی پہلی آیت ہے, وما ابرئ نفسی, میں اپنے آپ کو بھی بری قرار نہیں دیتا, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس ایسے ہی ہے, یہ بہت زیادہ گناہوں پر کا حکم کرنے والا ہے, ابھارنے والا ہے گناہوں پر. الا ما رحم ربی, ہاں جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ مستثنا ہے. یہ استثنا لائے ہیں, الا ما رحم ربی, جس پر اللہ رحم فرما دے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما دیجیے تاکہ میں گناہ چھوڑ دوں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا, انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. تو یہ دعا تو دراصل ہماری تعلیم کے لیے ہے, اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. معلوم ہوا گناہ آدمی چھوڑتا ہے رحمت کی تجلی سے, رحمت سے, رحمت کی برکت سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا قیامت کے دن بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہوگی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی جہاں جہاں مغفرت کو لائیں اکثر جگہوں پر رحمت کو بھی لائیں. انہ ہو الغفور الرحیم, مغفرتا و رحمہ, اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. یہ اجر عظیم کیا ہے؟ رحمت, مغفرت کے ساتھ غفور اور رحیم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. مغفرت بھی فرمائیے, رحم بھی فرمائیے. دراصل یہ مغفرت بھی رحمت کے صدقے ہوگی, مغفرت بھی رحمت کے صدقے میں ہوگی. اسی لیے فرمایا کام قیامت میں جو آدمی کا کی بخشش ہوگی وہ رحمت سے ہوگی. حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا آپ کی بھی؟ فرمایا ہاں میری بھی, یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے تب میری بخشش میری نجات ہوگی. اور رحمت کی چار تفسیریں ہیں, یہ بھی سن لیجئے. رحمت کی چار, پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے. چار تفسیریں نکالی ہیں, میں حیران ہوں. جہاں جہاں آپ قرآن و حدیث دیکھ لیں ان چار کے علاوہ رحمت انہی چار میں منحصر ملے گی, انہی چار چیزوں میں. بس یہ چار چیزیں جس کو عطا ہو جائیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہو گئی. توفیق نمبر ایک, توفیق اطاعت, اللہ تعالی کی اطاعت کی توفیق ہو جائے کسی کو, یعنی نیکیاں کرنے کی, نیک کام کرنے کی, برے کاموں سے اجتناب کی, یہ علامت ہے رحمت کی. نمبر دو, فراخی معیشت, اللہ اس کو اتنا رزق دے دیں, اتنا مال دے دیں کہ وہ مال اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے, کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہے فراخی معیشت, یہ بھی رحمت کی علامت ہے. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. رحمت کی دو تفسیریں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے, اور دو تفسیریں ایسی ہیں جن کا آخرت سے ہے. دو وہ ہیں جو آخرت والی, کہ بے حساب مغفرت, اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ فرمائے جاؤ جنت میں, حساب نہ لیا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حساب لیا جانا علامت ہے اس بات کی کہ اب اس کی بچت نہیں ہو سکتی, اس کی پکڑ ہی ہونی ہے. جس کی پکڑ ہوگی اس سے حساب لیا جائے گا. من نوقشہ عذبا, جس سے مناقشہ ہو گیا اللہ کے ہاں, بس یہ عذاب آنے کی علامت ہے, جہنم میں جانے کی علامت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے, تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے سامنے پیشی ہو اور اللہ فرمائے جاؤ جنت میں, یہ ہے آسان حساب. یعنی آسان حساب یہ ہے کہ حساب ہی نہ ہو. تو اس لیے رحمت کی تیسری تفسیر یہ ہے, بے حساب مغفرت ہو, حساب نہ لیا جائے, بغیر حساب کے مغفرت ہو جائے. حساب کون دے سکتا ہے؟ حساب لینے پر آ جائے. بعض روایات میں آتا ہے حساب لینے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی پوچھیں گے تو اس وقت میں فلاں وقت میں مٹی کیوں کرید رہا تھا, ریت کو کیوں کرید رہا تھا, کیا ہم نے تجھے اس لیے بھیجا تھا دنیا میں؟ اس بات کا بھی ہم کوئی حساب نہیں دے سکتے. بے شمار اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں, ان کا کوئی حساب نہیں دے سکتے ہم, تو حساب کون دے سکتا ہے؟ جزاء من ربک عطاء حسابا, اللہ تعالی یہ جو بخشش ہوگی یا بطور عطا کے ہوگی؟ بطور عطا کے حساب اگر لیا جائے تب تو کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے حساب مغفرت, اور چوتھی تفسیر دخول جنت, اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. بھائی یہ چار تفسیریں ہیں رحمت کی. جس کو یہ چار حاصل, اور دو چونکہ دو کا تعلق دنیا سے ہے لہذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کتنی رحمت میں ہیں, کتنی رحمت ہمیں حاصل ہے. جس کو جتنی اطاعت, اللہ کی اطاعت کی توفیق حاصل ہو رہی ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت میں, اور جتنی کمی ہے اللہ کی اطاعت میں اور گناہوں سے بچنے میں یا توبہ میں تو وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت کی کمی ہے. اور دراصل فراخی معیشت کا تعلق بھی تقوی سے ہی ہے, گناہوں سے بچنے پر ہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس رحمت کو مانگنا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا. یہ دعا سکھا دی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. حضور نے یہ دعا, اللہ تعالی نے یہ دعا سکھا دی, حضور نے بھی دعا سکھا دی, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر رحمت برسا دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. بس رحمت طلب کریں اللہ سبحانہ و تعالی سے, اس کے بغیر نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے نہ دنیا بن سکتی ہے. اور حضور نے فرمایا اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے, اول حصہ رحمت ہے. اور رحمت ہے کہاں پر؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے رحمت مکانی اور ایک ہے رحمت زمانی. زمانے کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے بھی رحمت ہوتی ہے اور جگہوں کے اعتبار سے بھی رحمت ہوتی ہے. زمانے کے اعتبار سے رحمت یہ ہے کہ کوئی رحمت والا زمانہ آ گیا جیسے رمضان شریف ہے, رحمتوں والا زمانہ آ گیا جیسے عشر ذی الحجہ کے ایام ہیں, دس ایام, یہ رحمت کا زمانہ ہے. بالاتفاق رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ برکت کے دن وہ عشر ذی الحجہ کے ہیں. رحمت کا وقت آ جاتا ہے تو فرمایا جمعے کے اندر ایک گھڑی ہے, لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیها الا اعطاه ایاہ. ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی مسلمان بندہ دعا کر رہا ہو اس گھڑی وہ اور وہ گھڑی آ جائے اور وہ دعا کر رہا ہو اللہ اس کو دے دیتے ہیں جو دعا مانگتا ہے. بعض نے کہا خطیب جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے, اس وقت ہونٹ ہلا کر اور زبان ہلا کے تو دعا کرنا جائز نہیں ہے, دل ہی دل میں کوئی دعا مانگ لیا کریں جلدی سے. جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھے خطیب خطبہ دینے والا یا جمعے کی اذان کے بعد کا وقت, خطبے اور جمعے کی اذان کے درمیان کا وقت, یہ بہت قیمتی وقت ہے. بعض نے کہا یہ ہے وہ رحمت کی گھڑی, بعض نے کہا جمعے کی نماز کے بعد کا وقت ہے, اور اکثر لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ہے, مغرب سے پہلے. اور بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, ایک روایت سراحتن فرمائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے قبیل مغرب یہ قبولیت کا وقت ہے. اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی, اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و افوات دعاتک فاغفر لی, یہ قبیل مغرب ہی مانگی مغرب سے کچھ دیر پہلے. تو رحمتوں کا وقت آ جاتا ہے تو تہجد میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں, روزانہ اعلان ہوتا ہے, حل من مستغفر فاغفر له, حل من سائل فاعطیہ, کوئی ہے جو مغفرت کر چاہنے والا ہو تو میں اس کی مغفرت کروں, کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو تو میں اس کو عطا کروں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, اللہ تعالیٰ رات کو اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں کسی نے اگر گناہ کر لیا ہو تو وہ توبہ کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ, اور دن میں بھی اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جس نے رات کو گناہ کیا ہو وہ دن میں توبہ کر لے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا, یہ ایسا روز ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو, یعنی قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا. اللہ کی رحمت تو ایسی ہے, حضور فرماتے ہیں یہ ہوتا رہے گا قیامت تک. روزانہ اللہ رات کو بھی اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, دن میں بھی پھیلاتے ہیں, آئے تو صحیح کوئی. تو یہ رحمت کے اوقات ہیں, یہ رحمت زمانی ہے. بعض زمانے آتے ہیں رحمت کے, کبھی سالوں کے بعد جیسے رمضان شریف, کبھی روز ہفتوں میں, کبھی ہفتے کے بعد جیسے جمعہ, اور کبھی ہفتے کے بعد جیسے بدھ کے دن زہر سے عصر تک کا وقت, یہ رحمت کا وقت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی حاجات کے لیے دعاؤں کو روک کے رکھتا ہوں اور بدھ والے دن زہر سے عصر کے درمیان مانگ لیتا ہوں, اللہ پورا فرما دیتے ہیں. یہ رحمت زمانی ہے, زمانے آتے ہیں رحمت کے, کبھی ہفتوں میں, کبھی روزانہ, کبھی کبھی سالوں میں. اور رحمت مکانی بھی ہے, مکان کے اعتبار سے رحمت کیا ہے, کوئی ایسی جگہ میں پہنچ جائے جو رحمت کی جگہ ہو, جیسے بیت اللہ شریف ہے, مسجد نبوی ہے, بیت المقدس ہے, یا جہاں اللہ والے رہتے ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے, یہ بھی رحمت مکانی ہے. ان رحمت اللہ قریب, صاف سری آیت ہے یہ قرآن کریم کی, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو نیک کام کرنے والے ہیں اللہ سے ان کی اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب تر ہے. تو یہ رحمت کو پانے کا اور رحمتوں میں نہانے کا یہ نعمت مکانی ہے, اہل اللہ کی صحبتیں, اللہ والوں کی مجلسیں, ان کی صحبتیں رحمت کو حاصل کرنے کی جگہ ہیں. اور یہ وقت, یہ رحمت زمانی کا وقت ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کوئی دونوں کو ملا لے, رحمت زمانی بھی اور رحمت مکانی بھی, دونوں کو اگر ملا لے تو کیا ہی اچھی بات ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کا اہتمام فرمایا رمضان شریف میں, مولانا زکریہ رحمہ اللہ. اچھا, اس وقت اس زمانے میں تین خانقاہیں بہت بڑی بڑی شمار ہوتی تھیں, ایک تو رائے پور کی خانقاہ, مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ, شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ, یہ حضرات. دوسری گنگوہ کی خانقاہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. تیسری تھانہ بھون, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, اور بعد میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ. اور چوتھی جگہ سہارنپور تھی, جس کو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس مدرسے کو ہی خانقاہ کے قائم مقام سمجھتے تھے, اور اسی لیے فرمایا کہ میں ہر تبلیغ کے سفر سے واپسی پر یا تو رائے پور جاتا ہوں یا سہارنپور چلا جاتا ہوں. تو سہارنپور کو بھی حضرت مقام قائم مقام خانقاہ کے سمجھتے تھے, اور فرمایا چونکہ تبلیغ کے سفر میں مخلوق سے اختلاط ہوتا ہے تو قلب پر غبار آ جاتا ہے, میں اس کو قلب کو غسل دیتا ہوں ان جگہوں پر جا کر, دل کی ٹیوننگ کراتا ہوں گویا کہ. میں تو یہ ملفوظ پڑھ کے حیران رہ گیا, میں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہو کر, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب نسبت اتنے بڑے بزرگ ہو کر وہ فرما رہے ہیں کہ میں تبلیغ کے سفر سے واپسی پہ یا تو رائے پور جاتا ہوں یا وہاں پہ سہارنپور جاتا ہوں, ان کو ضرورت پڑ رہی ہے اور ہم تو اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے, کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس وقت یہ تین چار جگہیں تھیں. سہارنپور باقاعدہ خانقاہ تو نہیں تھی لیکن مدرسہ تھا, لیکن وہاں بہت سارے اہل اللہ رہتے تھے تو اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے اس کو قائم مقام خانقاہ کی قرار دیا. ان جگہوں پر ایسا ہوتا تھا کہ پورے مہینے کا, رمضان شریف کے آتے ہی پورے مہینے کا اعتکاف کیا جاتا تھا, پورے مہینے کا. تو گویا رحمت زمانی رمضان کی صورت میں حاصل ہو گئی, رحمت زمانی, اور رحمت مکانی اس اعتکاف کی صورت میں, اللہ والوں کی صحبت کی صورت میں حاصل ہو گئی. دونوں کو جمع کیا جاتا تھا. اور یہاں سہارنپور میں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے. بعد میں اسفار شروع فرمائے فیصل آباد میں, یہاں ہمارے یہاں فیصل آباد میں جو اس وقت لائل پور اس کا نام تھا, وہاں حضرت نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. اسٹینگر وہاں جانا ہوا, وہاں پر بھی انہوں نے بتایا, باقاعدہ جگہ دکھائی گئی یہاں پر حضرت شیخ العزیز نے اعتکاف فرمایا تھا پورے مہینے کا. یہ ان اہل اللہ کی شفقت تھی بندوں پر کہ رحمت زمانی تو رمضان کی صورت میں حاصل ہے, اس کے ساتھ رحمت مکانی کو شامل کر لیا کرتے تھے تاکہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ اس وقت جب کوئٹہ ٹرین جاتی ہے تو اس ایک انجن آگے اور ایک پیچھے بھی لگا دیا جاتا ہے, تو ایک انجن آگے اور ایک پیچھے, دونوں جب زور لگا رہے ہوں تو ٹرین تو چلی جائے گی اونچائی پر. تو حضرت فرماتے تھے کہ رمضان شریف میں اگر کسی کو اللہ والوں کی صحبت حاصل ہو جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو انجن لگ گئے, ایک رمضان کا انجن اور ایک اللہ والوں کی صحبت کا انجن, تو فوراً بہت جلدی کام بن جائے گا. اس لیے بھائی بس یہ جو مہینہ دیکھیں, اس مہینے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جب رحیم کریم مشفق باپ اپنے بیٹے کو کوئی اہم کام اور مشکل کام سپرد کر رہا ہو تو پہلے پیار سے بلاتا ہے, ذرا بیٹا ادھر آنا, پھر وہ مشکل کام بتاتا ہے کہ یار بس ذرا یہ کام کرنا ہے, تم میرے بیٹے ہو کام یہ کام کر دو, اور پھر اس مشکل کام پر انعام بھی بتاتا ہے, اگر کر لو گے تو یہ ملے گا, اس پر یہ فائدہ ہوگا, میں تمہیں یہ دوں گا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے پیار بھرا خطاب فرمایا, اے ایمان والو, اس خطاب سے جتنی وہ قومیں ہیں جن کو ایمان کی نعمت حاصل نہیں ہے وہ سب خارج ہو گئیں. ارے اے ایمان والو, تم تو میرے ہو میں تمہارا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کے. تو تم تو میرے ہو میں تمہارا ہوں, ایمان کا واسطہ. اور ایک ہے باپ اپنے بیٹے کو اس کا نام لے کر پکارے, اور ایک ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارے. تو بیٹا کہنے میں زیادہ پیار ہے, زیادہ محبت ہے بنسبت نام لینے کے. تو یہاں اللہ نے وہی رشتے کا واسطہ دیا. رشتے کا واسطہ جب باپ دیتا ہے نا بیٹا, تو اس میں بڑا پیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں رشتے کا ہی واسطہ ہے, ہمارا اور اللہ کے درمیان رشتہ ایمان کا ہے, اسی رشتے کا واسطہ دیا ہے. اے ایمان والو, جیسے باپ کہے بیٹا ایسے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پھر اس کے بعد مشکل حکم, پہلے پیار بھرا خطاب, پھر مشکل حکم, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز تمہیں کھانی نہیں ہے پینی نہیں ہے, بشری حوائج کو پورا نہیں کرنا, یہ مشکل حکم ہے. یہ حکم دے دیا. اس حکم کے بعد اس حکم پر انعام بھی بتا دیا. ہاں, اور ہمت افزائی کی, ہمت افزائی. خالی حکم نہیں دیا کہ اس کو پورا کرو جاؤ جیسے بھی کرو, ہمت افزائی کی. کما کتب علی الذین من قبلکم, گھبراؤ نہیں, تم سے پہلوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے, انہوں نے بھی یہ حکم پورا کر لیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, ہمت, یہ پیٹ کو تھپکانا ہے, یہ پیٹ تھپکانا ہے, گھبراؤ نہیں, کر لو گے تم بھی, تم سے پہلوں نے بھی کر لیا تم بھی کر لو گے, گھبراؤ نہیں. آگے انعام, لعلکم تتقون, تمہیں پتہ بھی ہے انعام کیا ملے گا, دوستی ملے گی ہماری دوستی حاصل ہو جائے گی, دوستی حاصل ہو جائے گی ان اولیاء, تو متقی بن جاؤ گے. اور متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی دوستی. ان اولیاء اوہ الا المتقون, اللہ کے دوست نہیں ہیں مگر وہ لوگ جو متقی ہیں. تو ہماری تمہاری دوستی پکی ہو جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں ہماری تمہاری دوستی پکی ہو جائے گی. آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. لعلکم تتقون کے بعد ایام معدودات. دیکھو بھائی یہ گنے چنے دن ہے. 30 دن یہ مت سمجھنا 30 دن اور 30 راتیں ہیں نا, گنے چنے دن. اور ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں چاند نظر آیا رمضان کا, اور شوال کا جب چاند آتا ہے اور عید کے چاند کے نظر آنے کا اعلان ہوتا ہے کہ کل عید ہے, سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی کل کی بات تھی کہ ابھی چاند نظر آیا, ہم نے روزہ رکھا اور آج یہ عید کا اعلان ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان گزرا کیسے. یہی تو اللہ فرما رہے ہیں ایام محدودات. تم مت سمجھو یہ 30 دن ہے, یہ گنے چنے دن ہے, ایسے گزریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. انہی کی قدر کر لو, جلدی سے قدر کر لو, دوستی پکی کر لو ہم سے, کرو اس حکم کو پورا کرو روزے کو اور ہم سے دوستی پکی کر لو. ایام محدودات, یہ کیا پیارے الفاظ ہیں. گنے چنے دن ہے بھائی, گنے چنے دن ہے. اللہ فرما رہے ہیں تو بس ان گنے چنے دنوں کی ہم قدر کر لیں. یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے رمضان کا مہینہ. اور یہ بات ایسی ہے کہ محبوب سے ملاقات اگر ساری رات رہے, کسی محبوب دوست سے ملاقات ساری رات رہے تو رات پتہ ہی نہیں چلتی, ایسا لگتا ہے جیسے بہت جلدی وقت گزر رہا ہے. کوئی پسندیدہ چیز سامنے ہو تو وقت بڑے جلدی گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اور کسی کوئی ایسی چیز ہو جو ناپسندیدہ ہو تو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے, جن لوگوں کی یہ کیفیت کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو ان کو ایسا لگے جیسے رمضان کا مہینہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا, اس کیفیت پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ ہم ان الفاظ میں داخل ہو گئے, ایام معدودات, اور محبوبیت میں داخل ہو گئے. کیونکہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ, ان سے ہمارا تعلق ذرا پکا رہا اس مہینے میں, وہ وقت ہی نہیں پتہ چلا جلدی گزر گیا. محبوب سے ملاقات ایسی ہی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. لمبی رات بھی ہو تو بھی پتہ نہیں چلتی, لمبا دن ہو تو بھی پتہ نہیں چلتا. ہم چاہتے ہیں وہ دن رک جائے, ٹھہر جائے, وقت ٹھہر جائے, لیکن وقت بہت جلدی گزرتا ہے ایسا وقت. تو جس کی یہ کیفیت ہو, اس کیفیت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی قابل شکر کیفیت ہے کہ جس کے لیے رمضان ایسا گزرے جیسے چند دن گزر گئے ہوں. بس بھائی یہ چند گزارشات ہیں. اور دوسری یہ کہ یہ جو مہینہ ہے یہ خاص ہے تلاوت قرآن کے ساتھ. سب سے زیادہ تو ہم اس مہینے میں نوافل کے اہتمام بھی کریں, اور سب سے زیادہ جو اوراد اور وظائف میں اہمیت, تلاوت قرآن کو دیں. اور نوافل کا بھی طریقہ اس مہینے میں الگ ہے. جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے, اگر آپ کو سورہ یاسین یاد ہے کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھیں, سورہ ملک یاد ہے اس کو پڑھیں, طویل رکعتیں پڑھیں, اللہ کو رحم آ جائے. کسی کو سورہ رحمان یاد ہوتی ہے وہ پڑھے, اس کو 2 رکعت میں پڑھ لے. تو رمضان میں نوافل کا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے, حضور کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کی ویسے ہی آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیروں پہ ورم آ جاتا تھا, رمضان میں اس سے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا اس میں, رکعتوں کی طول میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا. بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں جو لمبی صورتیں یاد ہیں ان کو ہم پڑھیں, اور یاد کرنی چاہیے ان کو, یاد کر کے ہم ان کو نمازوں میں پڑھیں. دیکھیے کیسا مزہ آتا ہے. اور اس کے بعد جو اوراد و وظائف میں سب سے زیادہ وقت ہم قرآن کو دیں, سب سے زیادہ وقت قرآن کو. دیکھیے انکم لا تقربون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے, یعنی قرآن کریم. سب سے زیادہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قوی نسبت اللہ تعالیٰ سے, سب سے زیادہ قوی تعلق قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے, قرآن کریم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا جو آخری وقت گزرا ہے, آخری زمانہ آپ غور کر لیجئے, ان کا آخری زمانہ یا تو قرآن کے شغف کے ساتھ گزرتا ہے یا حدیث کے شغف کے ساتھ گزرتا ہے. زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزر رہا ہوتا ہے یا زیادہ وقت حدیث کے شغل میں, حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے. یہی وقت ہوتا ہے آخری وقت میں, تعلق زیادہ, تعلق معلّہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو تیز جلتا ہے, اس کی لو تیز ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ یہ بھی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے, رحمت کا زمانہ. قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نورانی قاعدے پر ان کا نام آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا, قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ رات کو ان کے پاس ایک بزرگ آئے, کھانا کھلایا اور فرمایا صبح کو میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا, ابھی نہیں دکھاؤں گا صبح دکھاؤں گا. تو صبح نماز پڑھنے کے بعد, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پت کی گلیوں میں نکلے ان کو لے کر. تو پانی پت کی گلیوں میں ایک ایک گھر سے ساتوں قراتوں میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی, قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, ایک ایک گھر سے تلاوت قرآن کی, اور ساتوں قراتوں میں. یعنی مطلب یہ ایک ایک گھر میں مستند قاری موجود تھے اور وہ تلاوت کر رہے ہیں. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. سارے پانی پت کی گلیوں, چھوٹا سا ایک چھوٹا سا شہر تھا, آج کل کے حساب سے تو چھوٹی سی بستی کہلائی جائے, تو ایک ایک گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے ساتوں گھروں, ساتوں قراتوں میں. پانی پت کا یہ حال تھا. اب آپ بتائیے یہ تلاوت اللہ کے یہاں پہنچ رہی ہو, بڑوں کی, بچوں کی, عورتوں کی, بوڑھوں کی, تو وہاں سے عذاب اترے گا یا رحمت اترے گی؟ 17 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے, اگر چلیں اس 17 کروڑ میں 10 کروڑ تو بالغ مرد عورت ہوں گے اور مسلمان ہوں گے, اقلیت بھی نکال دیں 10 کروڑ تو ہوں گے. ان 10 کروڑ افراد کی اگر روزانہ تلاوت اللہ کے یہاں پہنچے بلا ناغا, تو وہاں سے عذاب اتریں گے. یہ جو حالات ہیں ایسے رہیں گے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب همی. یہ صرف دعا نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اشارہ ہے, سبق ہے. اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی, میرے دل کی بہار بنا دے. یعنی معلوم ہوا, اشارہ ہے, دل میں بہار لانا چاہتے ہو قرآن سے آئے گی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی, اور میرے حزن اور میرے غم, غموں کی جلا, ان کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے. اگر غموں کو دور کرنا چاہتے ہو تو بھی قرآن سے ہوں گے, یہ اشارہ ہے. وذهاب همی, اور ہم اس کو کہتے ہیں الہم الذی یذیب الانسان, ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو گھلا کر رکھ دے, گھلا کر بالآخر موت تک پہنچا دے, ایسے غم کو ہم کہا جاتا ہے. وذهاب همی, اے اللہ قرآن کو ذریعہ بنا دیجئے میرے غم دور ہو جائے سارے. یہ اشارہ ہے کہ غم, ایسے غموں کو کہ غم پر لگا کر اڑ جائے, پتہ بھی نہ چلے. قرآن پڑھو, قرآن سے تعلق قائم کرو. یہ اشارہ ہے, صرف دعا نہیں ہے, سبق ہے اس میں ہمارے لیے. بہار چاہتے ہو دل کی تو قرآن سے تعلق, غموں سے نجات چاہتے ہو تو قرآن سے تعلق, ایسے غموں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری موت تک تم کو پہنچا دے. کوئی شوگر ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, برین ہیمریج ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا قرآن سے تعلق قائم کرو. اور یہ مہینہ بہترین وقت ہے. اس مہینے میں بھی 29-30 دن ہم عادت ڈال لیں انشاءاللہ غیر رمضان میں. وہ عادت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر تم معمول کو مت چھوڑو, پھر ایک وقت آئے گا کہ معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. پہلے تم معمول کو مت چھوڑو, تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو. پھر ایک وقت آئے گا کہ معمول تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ وہ وقت ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں, تھوڑے سے آرام کو آگے پیچھے کر کے تلاوت نہ چھوڑیں, تلاوت کرتے جائیں. سارا رمضان بلا ناغا تلاوت کریں, پھر ایسا ہوگا کہ تلاوت ہمیں نہیں چھوڑے گی. غیر رمضان میں جب شوال شروع ہوگا اور دیگر مہینے آئیں گے, پھر تلاوت کہے گی بھائی کرو مجھے پورا کرو. آخر ہم کھانے کے وقت بھی جب بھوک اٹھتی ہے تو ہم کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ایسی بھوک کی طرح ہو جائے گی یہ تلاوت بھی, طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. بس ہم قدر کریں, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.